أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. اللہ کی رحمت، اس کی مدد اور اس کی توفیق سے آج ہم 22واں پارہ پڑھیں گے. اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی ساری ہی بھلائیاں اور سارے ہی خیر عطا فرما دیجئے، اور ہمیں آخرت کی بھی کسی بھلائی اور کسی بھی خیر سے محروم نہ فرمائیے. اپنے سبق پر جانے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنترے کسی ہے کہ اس کا مزہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کسی ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن کوئی خوشبو نہیں، اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ایک خوشبودار گھاس کسی ہے کہ اس کی بو تو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال تھوہر یعنی اندرائن جیسی ہے کہ اس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور اس میں کوئی خوشبو نہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار طرح کے کردار بیان کیے ہیں. آئیے میں اور آپ سنترے بن جائیں جس کا مزہ بھی اچھا ہو اور خوشبو بھی اچھی ہو، یعنی ہمارا کردار، ہمارا اخلاق قرآن کے آئینے میں ڈھلتا چلا جائے اور ہم اس خوشبو کو دوسروں کو بھی پہنچانے والے بن جائیں. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 سے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کریں گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. یہاں تھوڑی سی ہم اپنا ذہن میں آنے والی خلش کو دور کر لیں کہ ایسا نہیں تھا معاذ اللہ کہ ازواج مطہرات سے کسی برائی کا اندیشہ ہو، بلکہ مقصود بتانا ہے کہ ان کے مرتبے کے پیش نظر کسی بھی غلطی کے ارتکاب کی صورت میں دگنا عذاب ہو سکتا ہے. اور دراصل ان کے ذریعے سے امت کے لیے پیغام ہے کہ بہت نیک والدین کی اولاد ہونا یا کسی عالم دین کی بیوی ہونا ہمارے لیے کسی نجات کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ہم قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا، حضرت ابراہیم کے والد کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر پڑھ چکے ہیں، اور ساتھ ہی یہ چیز اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ گناہ پر دوہرا عذاب اور نیکی پر دوہرا اجر، یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو لوگ کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بلند مرتبے پر سرفراز ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، جن کے بہت سارے فالوورز، بہت سارے لائکس ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی برائی تنہا ان کی برائی نہیں ہوتی بلکہ ایک پوری قوم کے بگاڑ کا موجب بنتی ہے، اور ان کی بھلائی بھی صرف ان کی اپنی انفرادی بھلائی نہیں ہوتی بلکہ بہت سے انسانوں کی بھلائی کا، کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے جب وہ برے کام کرتے ہیں تو اپنے بگاڑ کے ساتھ دوسروں کے بگاڑ کی بھی سزا پاتے ہیں، اور جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں اپنی نیکی کے ساتھ اس بات کی بھی جزا ملتی ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بھلائی کی راہ دکھائی. تو ہم میں سے جو کوئی جس مقام اور جس مرتبے پر بھی ہے اسی لحاظ سے اس کی ذمہ داری سخت ہے. ہماری نیکیاں ہمارے پیچھے چلنے والوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں، اور جبکہ ہماری برائیاں ان کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں. اور یہ معاملہ تنہا ہماری ذات تک نہیں رہے گا، اس لیے جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کو بہت زیادہ محتاط اور حساس ہونے کی ضرورت ہے. اس آیت سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ جہاں جتنی زیادہ حرمت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس حرمت کو پامال کرنے کا جرم بھی شدید ہوگا. مثلا مسجد میں شراب پینا گھر میں شراب پینے سے شدید تر جرم اور اس کی سزا زیادہ سخت، محرمات سے زنا کرنا غیر عورت سے زنا کرنے کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے اور اس پر زیادہ سخت عذاب ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ تاج پہننے والا سر بھوجل ہوتا ہے، ہیوی از دا ہیڈ دیٹ ویئرز دا کراؤن، یعنی وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ کیا ہیں، ذمہ داریاں ان کے سر کو بوجھل کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے علاقے کے حکمران تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر گھر والوں کی مادی ترقی نہیں تھی، اور نہ آپ نے ان کے لیے کوئی جائیدادیں بنائی، بلکہ جب آپ کی وفات ہوئی، حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ گھر میں جلنے والا چراغ کسی سے تیل مانگ کر جلایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس کچھ سیر جو کے بدلے رہن رکھی ہوئی تھی، اور حالت کیا تھی کہ 2.5 ماہ سے زائد مدت سے آپ کے گھر چولہا نہیں جلا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں ان کے لیے رزق کریم کا وعدہ کر رہے ہیں. یہ دنیا کی سختیاں برداشت کی، فاقے برداشت کیے، اے نبی کی بیویوں ہم نے تمہارے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں مذائقہ نہیں، لیکن ایسے موقع پہ عورت کا لہجہ اور انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ گزر سکے کہ اس عورت سے کوئی اور توقع بھی قائم کی جا سکتی ہے. یعنی ٹو دی پوائنٹ بات ہو، بے تکلفی نہ ہو، سافٹ اسپوکن نہ ہو، مٹھاس اور شیرینی گھلی ہوئی نہ ہو، غیر ضروری اور غیر متعلقہ بات نہ ہو، اور بات کے اندر دلچسپی کے پہلو پیدا نہ کیے جائیں. اور کہاں دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ دبی زبان میں بات نہ کرو، اور کہاں ملکہ ترنم کا اعزاز آواز کے جادو جگانا، اور اس سے نہ سنانے والی کا کوئی اسلام بگڑے اور نہ سننے والوں کا. تو مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے دین کے اندر عورت اذان نہیں دیتی، اور نہ ہی بول کر امام کو ٹوکتی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کی آواز کبھی ایسے ہی پردہ ہے جیسے کہ اس کے چہرے کا پردہ ہے. وہ گفتگو کر سکتی ہے، وہ بات کر سکتی ہے، لیکن ضرورت کی حد تک. ہم دیکھتے ہیں کہ امت کو آدھا علم تو حضرت عائشہ سے ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے حالات حضرت عائشہ کے ذریعے ہی امت کو پہنچے. اتنا بڑا رول تھا حضرت عائشہ کا، صحابہ آپ سے علم سیکھا کرتے تھے، آپ سے مسائل آ کے دریافت کیا کرتے تھے، اور آپ پس پردہ ان کی رہنمائی فرمایا کرتی تھیں. اور آج کے حالات ہم دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے دل کی خرابی کے مبتلا شخص کی بات کی ہے، اور آج تو دل کے مریض 99% تک بڑھ گئے ہیں. ایمان کی شریانیں گناہوں کے کولیسٹرول سے پٹی پڑی ہیں. تو ایسے میں تو مجھے اور آپ کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور ثابت دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. یہاں اب اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا مجھے اور آپ کو؟ وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں چین سے بیٹھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے. اسی دائرے میں رہ کر اسے اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی نکلنا چاہیے. اور جب نکلنا ہے تو اس کے بھی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نکلنا ہے تو نکلا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا. حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجاہد تبھی پوری تندہی کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑ سکتا ہے جب اسے اپنے گھر کی طرف سے پورا اطمینان ہو کہ اس کی بیوی اس کے گھر کو اور بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہے، اور اسے کوئی خطرہ اس بات کا نہ ہو کہ پیچھے سے وہ کوئی گل کھلا بیٹھے گی. اور یہ اطمینان جو عورت اپنے مرد کو فراہم کرے گی، وہ گھر بیٹھے اس کے جہاد میں برابر کی حصے دار ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں ہو. یعنی اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے اور اللہ کی رحمت کے قریب ہونا ہے تو اپنے گھروں میں رہیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے وقرنا فی بیوتی کرنا میں کہ گھر عورت کا ہے اور اسی کے نام سے منسوب ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ ان کے ناموں کے ساتھ منسوب تھے. اچھا قرآن کا یہ قانون ہے اور ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں جگہوں میں بہترین جگہ مساجد ہیں اور بدترین جگہ بازار. اور آج کی خاتون بدترین جگہ جانے کو ہر وقت تیار, کبھی ونڈو شاپنگ کے نام سے اور بھاؤ تاؤ ریٹ اور یہ ساری چیزیں. عورت کا, ایک مومن عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. اور ہمارے مردوں کو بھی اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ گروسری کے لیے اور باہر کے کاموں کے لیے اپنی عورتوں کو مجبور نہ کریں. باہر کے کام مرد کی ذمہ داری ہے اور گھر کے کام عورت کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی فطرت میں, اس کی ساخت میں, اس کی صلاحیتوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے. مشین بنانے والا ہی یہ جانتا ہے کہ یہ مشین اس سے کس جگہ اور کیسا اور کتنا کام لیا جانا چاہیے اور کہاں اس سے کام لیا جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گی. اور اس برابری کے نعرے نے عورت کو مرد کے برابر جو لا کر کھڑا کیا اس کو اپنے مقام سے بھی گرا دیا. سستی لیبر کے حصول کے لیے مردوں نے عورت کو فیکٹریوں میں لا کر اور جابز میں لا کر جھونک دیا اور اپنی نگاہوں کی تسکین کے لیے. اور عورتوں میں بھی یہ احساس کمتری کہ مردوں کی طرح باہر نکل کے کام کیوں نہ کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سورج چاند زمین آسمان پہاڑ درخت سب اپنا مقام چھوڑ کر دوسرے کے مقام میں جانے کی کوشش کریں تو زمین میں کیسا فساد برپا ہو. تو ایسا ہی فساد برپا ہوتا ہے جب عورت اپنا مقام چھوڑ کر مرد کے مقام میں گھستی ہے. گو بوقت ضرورت اگر اس کے اندر صلاحیت بھی ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے, موقع ہے, اور حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کچھ کمانا چاہے تو کما سکتی ہے, لیکن اصل دائرہ اس کا گھر ہے. فیملی کی قیمت پہ نہیں, بے حیائی کی قیمت پر نہیں, نسلوں کی بربادی کی قیمت پر نہیں. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سابق دور جاہلیت کسی سجدہ نہ دکھاتی پھرو. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کی زیب و زینت, جو کہ عورت کو پسند ہے, محبوب ہے, وہ زیب و زینت کرنا چاہتی ہے, بننا سنورنا عورت کا بنیادی حق ہے, لیکن کس کے لیے؟ اپنے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے. بنے سنورے کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے, پسندیدہ ہے, لیکن اسلام میں عورت پبلک کی پراپرٹی نہیں ہے, دوسروں کی نگاہوں کی لذت کا سامان نہیں ہے. اور یہ کلچر کوئی ماڈرن کلچر نہیں ہے, قرآن اس کو جاہلیت کا کلچر کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو. ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو اور وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو اور وہ اس کے پیچھے دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت ظاہر کرتی پھرے. اور جہاں پر عورت کا یہ مقام ہے مرد کے لیے بھی بلا ضرورت گھر سے باہر رہنا پسندیدہ نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا کہ نجات حاصل کرنے کا گر کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. عورت کی مثال آپ یوں لے لیجئے جیسے کوئی قیمتی ہیرا ہوتا ہے, اور قیمتی ہیرا ہر جگہ پہن کر نہیں جایا جاتا, اسی جگہ جو ہیرے کے لائق ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرما دے عورت اور مرد کی مساوات ہے وہ کیا ہے, کہ عورت کو اس کا حق دیا جائے اور مرد اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں بہرحال ضرورت کے وقت صحابیات بھی گھروں سے باہر نکلی ہیں, انہوں نے غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلانا, ان کی مرہم پٹی کرنا اور زخمیوں کو شفٹ کرنا, یہ سارے کام صحابیات نے کیے ہیں. مساجد میں جانا اور عید کی نماز میں جانا اور ملنے کے لیے جانا, ایک دوسرے کو عیادت کے لیے جانا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضرورتاً عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے, لیکن یہ کہ وہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ نے قرآن نے اسلام نے اسے مقام دیا ہے اور جو انداز دیا ہے اسی انداز کے اندر. یعنی اسلام نے مرد اور عورت کو صرف دنیاوی معاملات میں ہی نہیں بلکہ دینی حوالے سے بھی مختلف قاعدوں کا پابند کیا ہے. مثلا نماز باجماعت کی پابندی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، روزے میں عورت کی مختلف حالتوں کی پیش نظر اس کو چھوٹ اور سہولت ہے اور یہ سہولت مردوں کو حاصل نہیں، اسی طرح حج میں احرام کا لباس مردوں کے لیے بالکل الگ ہے لیکن عورت اپنے ہی لباس میں پردے اور ستر کے ساتھ جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہوتی ہے، بالوں کا بھی عمرے اور حج کے بعد جو کٹنا ہے وہ مختلف ہے، لیکن اجر و ثواب میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یہ ہے اصل میں برابری. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کرے، یعنی جیسے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی جائے گی، احکامات پر عمل کرتے جائیں گے، ہماری زندگیاں پاک ہوتی جائیں گی. یاد کرو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد، جب ہم نے اپنے گھروں میں قرآن پڑھ لیا اس کے بعد اب یہ باتیں نہ ہوں، فیشن کی باتیں، اداکاراؤں کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، فضول باتیں، ان کی بجائے کیا ہے؟ دین کی باتیں، قرآن کی باتیں. اور یہاں آیات کے ساتھ حکمت کا ذکر، تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، یہ حکمت ہے کہ آپ نے آیات پر عمل کر کے دکھایا کیسے عمل کرنا ہے. تو قرآن اور سنت، ان دونوں باتوں سے اپنے گھروں کو سنوارو، اپنی اولادوں کو سنوارو، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. قرآن کا یہ انداز ہے کہ وہ جمع مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہے جس میں عورتیں اور مرد سب شامل ہوتے ہیں، اور حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، قرآن میں جس طرح مردوں کا ذکر ہوتا ہے ہم عورتوں کا نہیں ہوتا. تو فرماتی ہیں اچانک ایک دن میں نے منبر پر آپ کی آواز سنی، میں نے دروازے کے قریب ہو کر کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہی آیت جو بھی میں اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس آیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تلاوت فرمائی. پڑھتے ہیں اس کو، بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام کو اپنے ذاتۂ حیات کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، مومن ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس دین کو مجبوراً تسلیم کیا ہو بلکہ دل سے تسلیم کرنے والے ہیں، مطیع فرمان ہیں. اس کا بھی یہ مطلب ہے وہ صرف زبان سے اقرار کرنے والے نہیں ہیں بلکہ عملاً اطاعت کرنے والے بھی ہیں. راسباز ہیں، راسباز ہیں سے کیا مراد ہے؟ والصادقین والصادقات، یعنی اپنی گفتگو میں بھی سچے ہیں اور اپنے معاملات میں بھی کھڑے ہیں. جھوٹ، فریب، بددیانتی، یہ چیزیں ان کی زندگی میں نہیں پائی جاتی. والصابرین والصابرات، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صبر کرنے والے ہیں کہ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے جو بھی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، جو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، پوری ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. کوئی خوف، کوئی لالچ اور خواہشات نفس کا کوئی تقاضا انہیں اس حق کی راہ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتا. اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے ہیں، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے، ان کے دل اور ان کے جسم دونوں ہی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں. صدقہ دینے والے ہیں، یہاں صدقہ دینے سے مراد صرف زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے بلکہ عام خیرات بھی شامل ہے. اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا مال لٹاتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی یتیم، بیمار، کوئی مصیبت زدہ نظر آئے تو اس کی مدد کرنے میں بھی دریغ سے کام نہیں لیتے. روزہ رکھنے والے ہیں، اس سے مراد بھی فرضی روزہ بھی ہے اور نفلی روزہ بھی ہے. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک تو وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، اور دوسرے وہ حیادار ہوتے ہیں، وہ ایسا لباس پہنتے ہیں جس میں جسم نہ جھلکے اور نہ اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اس میں نمایاں ہو. وہ اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ مومن اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے، ہر نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرے، ہر مصیبت کے آنے پر اسی کی طرف رجوع کرے، ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر ڈر جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر قصور سرزد ہو جانے پر اسی کی طرف پلٹ آئے، اور جو کام اور جو بات بھی وہ کرے اس میں اللہ کا ذکر ضرور آئے، کھائے تو بسم اللہ، فارغ ہو تو الحمدللہ، سوئے تو اللہ کو یاد کر کے، اٹھے تو اللہ کا نام لیتے ہوئے، بات چیت میں بھی بار بار بسم اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، ایسے کلمات وہ کہتا رہے. حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے، اس لیے آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. صحابہ کہتے ہیں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا. لیکن جب پھر یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب اور ان کے سب خاندان والوں نے بغیر کسی تامل کے تسلیم کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود حضرت زینب کا نکاح پڑھایا. اور یہ آیت اگرچہ خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے وہ دین کا ایک بنیادی اصول ہے. اس کی روح سے کوئی مسلمان فرد یا مسلمان قوم یا ادارہ یا عدالت، پارلیمنٹ یا کوئی ریاست، کسی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اور اس میں پھر وہ اپنی مرضی استعمال کرے. مسلمان ہونے کے تو معنی ہی اپنا آپ سرنڈر کرنے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شریعت بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ماننے کے لیے بھیجا ہے. آپ کسی بھی ملک میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے 10 قوانین میں سے 8 تو ہم مانیں گے لیکن یہ 2 نہیں مانیں گے. آپ وہ 2 چھوڑ کسی ایک قانون کو، ہمیشہ نہیں، زندگی میں کسی ایک موقع پر بھی اس کے قانون کو توڑتے ہیں تو وہ آپ کو اسی وقت پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو دنیا کے ممالک تو اپنے قوانین کی امپلیمنٹیشن میں اتنے حساس ہوں، لیکن ایک اسلام ہی ایسا دین ہو کہ جس کے قوانین کو ہم نے موم کی ناک بنا لیا، جیسا چاہے اسے مولڈ کر لے، جب چاہے مانے، جب چاہے چھوڑ دے، تو ایسا نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. اس سارے واقعے میں ذکر ہو رہا ہے حضرت زید کا. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آتا ہے. یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عادتیں اور اطوار بہت پسند آئے، اور پھر جب حضرت زید کے والد اور چچا انہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزادی دی کہ چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا. تو ان کے باپ اور چچا نے کہا، کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دینا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان کے اندر جو اصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد اب دنیا میں کسی کو بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا. کتنے سمجھدار ہیں. حضرت زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے، اور اسی وقت حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. اسی بنا پر لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو 4 ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ایک لمحہ تردد کے بغیر آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے. ان میں ایک حضرت خدیجہ ہیں، دوسرے حضرت زید ہیں، تیسرے حضرت علی ہیں، اور چوتھے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے پڑھایا. لیکن ان دونوں کے درمیان چونکہ حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام تھے اور ان کی بیوی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لہٰذا ان کی بن نہ پائی. اور بخاری میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ آ کر شکایت کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی کہتے رہے کہ اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر چکے تھے کہ جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ان سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، اور آپ جانتے تھے کہ اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا کیا معنی رکھتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے ہی خار کھائے بیٹھے ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچا رہے تھے. اسی لیے حضرت انس فرماتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھپانے والے ہوتے تو اس بات کو ضرور چھپا لیتے. اور یہاں آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا. حضرت زینب فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے ولیوں نے کیے اور میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر کیا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم نے کوئی بھی پیغام پہنچاتے ہوئے لوگوں سے نہیں ڈرنا، خواہ وہ لوگوں کو بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو. اور ہم کہتے ہیں پہاڑ تو ٹل سکتا ہے مگر خاندان کی رسمیں نہیں بدلی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس معاشرے میں رائج رسموں کو توڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ہم بھی ان جاہلانہ رسموں کو توڑنے والے ہوں جن کا جاہلیت کے ساتھ تو بڑا گہرا تعلق ہے مگر اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں. اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کس بات کا اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے پاس کوئی نبی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی. یہ بات لوگوں پر شاق گزری تو آپ نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان کا خواب، اور وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی ایک حدیث ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اسے ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور اس پر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. جس طرح نماز ہے تو دن میں 5 مرتبہ، روزے ہیں تو سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ ہے تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر حج ہے تو وہ بھی استطاعت اگر رکھتے ہوں تو زندگی میں 1 مرتبہ. لیکن اللہ کو یاد کرنا ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی. بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کھڑے ہیں، رات میں، دن میں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، چاہے آپ ایروپلین پہ جا رہے ہوں، آپ چاہے کسی بحری جہاز کا سفر کر رہے ہوں، آپ امیر ہیں، غریب ہیں، صحت مند ہیں، بیمار ہیں، آپ چپکے چپکے کر رہے ہیں یا آپ کھل کر کر رہے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور یہ کتنی خوبصورت عبادت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو پھر وہ تمہاری گردنیں اڑائیں اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی کتنی پیاری یہ عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کا اور اپنے وقت کا درست استعمال کر سکیں گے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. اس موقع پر آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ بخاری کی حدیث ہے. کیا مشکل ہے اور کتنا وقت لگتا ہے, کتنے پیارے پیارے اذکار ہیں, ان اذکار کو یاد کر لیں اور فارغ اوقات میں چلتے پھرتے کام کرتے ان اذکار کو کرتے چلے جائیں, اور یہ بہترین اور پیارا ذکر سبحان اللہ وبحمدہ هو الذی یصلی علیکم, وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں, فرشتے بھی دعائیں رحمت کرتے ہیں ذکر کرنے والوں کے لیے. اور پیارے نبی کی حدیث ہے, یقیناً فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں رہے, یعنی نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو. اور فرشتے کیا دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لہ وارحمہ, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس پر رحم فرما تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے, جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے, اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے, کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی, بھروسہ کر لو اللہ پر, اللہ کے پریشر کو محسوس کر لے, لوگوں کا پریشر خود بخود کم ہو جائے گا. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اور بھروسہ کر لو اللہ پر, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپورٹ کرے. تو آئیے میں اور آپ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو. مال دو یعنی اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو کچھ تحائف وغیرہ دے کر رخصت کرو, اور اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو نصف مہر دے کر رخصت کیا جائے. اور بھلے طریقے سے رخصت کرنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ دے دلا کر رخصت کرو, بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو ایوب لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے اور شکایتوں کے دفتر کھولے تاکہ کوئی دوسرا بھی اس عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں. یہ کون تھیں؟ حضرت ماریہ, حضرت صفیہ, حضرت جویریہ اور حضرت ریحانہ, اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے, یعنی جنہوں نے تمہاری طرح ہجرت کی ہے. چنانچہ اس اجازت کے مطابق آپ نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چچا, ماموں, پھپھی اور خالہ کی بیٹیاں ایک مسلمان کے لیے حلال ہیں. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائیوں کے ہاں کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جس سے سات پشت تک بھی مرد کا نسب ملتا ہو, اور یہودیوں کے ہاں تو سگی بھانجی بھتیجی تک سے نکاح جائز ہے. اور یہاں اسلام ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ کن سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور کن سے نہیں, اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہو, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں. اس اجازت میں آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ اب جو حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوا تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ عام مسلمانوں کے لیے تو چار, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زیادہ کی اجازت کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے تمہارے لیے حلال کی, یعنی عام مسلمانوں کو بھی چار کی اجازت دینے والے ہم ہیں, اور اے نبی آپ کو بھی زائد کی اجازت دینے والے ہم ہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہت ساری اور بھی ایسی پابندیاں تھیں جو عام مسلمانوں پر نہیں, جیسے تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی لیکن باقی امت کے لیے نفل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام ہے, باقی جو مسکین ہیں, یتیم ہیں, ان کے لیے صدقہ لینا جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی تھی عام مسلمانوں کی طرح, اور آپ کے لیے بیویوں کے درمیان عدل کرنا واجب نہیں تھا جبکہ باقی مسلمان مردوں پر واجب ہے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا, اور آپ اگر کسی دن کسی بیوی کے ہاں جانا چاہتے جو اس کی باری کا دن نہ ہوتا تو باقی بیویوں سے اس کی اجازت لیتے باقاعدہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت پر حرام کر دی گئیں جبکہ باقیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل کتاب کی عورت سے بھی نکاح ممنوع تھا. اور یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون سے شادی کی جس کی عمر اس وقت 40 سال تھی, اور پورے 25 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہایت خوشگوار زندگی بسر کرتے رہے. اور پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ نے ایک اور سن رسیدہ خاتون حضرت سودا سے نکاح کیا, اور پورے 4 سال تک تنہا وہی آپ کی بیوی رہی. اور دوسرا ہم یہاں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی, جس میں کہ مردوں کو بھی تربیت دینی تھی, عورتوں کو بھی تربیت دینی تھی, اور اسلام کا جو مزاج ہے کہ مرد اور عورت آزادانہ مکس گیدرنگ ان کی نہیں ہوں گی, اس لیے اس حوالے سے عورتوں کی براہ راست تربیت کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. اس حوالے سے یہی ایک صورت ممکن تھی کہ آپ مختلف عمروں مختلف ذہنی صلاحیتوں کی خواتین سے نکاح کریں اور ان کو براہ راست خود تعلیم دے کر انہیں اس کام کے لیے تیار کریں کہ وہ عوام الناس کی اور خواتین کی تربیت کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک حضرت عائشہ زندہ رہیں اور تعلیم دیتی رہیں, اور حضرت ام سلمہ کے فتاوی کی تعداد اتنی ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ پوری کتاب بن سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف خاندانوں میں نکاح کیے, بہت سی دوستیوں کو پختہ کیا اور بہت سی دشمنیوں کو ختم کیا, جس طرح حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کر کے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کو اور زیادہ مستحکم کیا. اور حضرت ام سلمہ اس خاندان کی تھیں جن کا ابو جہل اور خالد بن ولید کے ساتھ تعلق تھا, اور حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں. ان شادیوں نے بڑی حد تک ان خاندانوں کی دشمنی کا زور توڑ دیا. اور حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ اور ریحانہ رضی اللہ عنہم یہ یہودی خاندانوں سے تھیں. انہیں آزاد کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے تو آپ کے خلاف یہودیوں کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں, کیونکہ اس زمانے کی روایات میں یہ تھا کہ کسی قبیلے کی بیٹی بیاہی جاتی تھی تو وہ صرف لڑکی کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو, جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی, اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, اللہ علیم اور حلیم ہے. تو بہرحال ایک ضمناً اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جو دینی مناسب پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو گھر والوں کو کچھ گنجائشیں دینی چاہیے. وہ ذمہ داریاں جو ایک عام فرد کی ہوتی ہیں اور ایک کوئی ذمہ دار فرد ہو کسی منصب پر بھاری ذمہ داری پر, اس کو تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. یہاں بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ذکر ہے لیکن یہ قاعدہ عام ہے, سب گھروں کے اندر جانے کے لیے یہی قاعدہ ہے کہ اجازت لے کر جایا جائے. یہ پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے کا یہ رواج تھا کہ بے دھڑک ایک دوسرے کے گھر میں چلے جایا کرتے تھے. اسلام ہمیں تہذیب سکھاتا ہے نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ دیکھتے رہیں کہ کھانے کا وقت ہو جائے تو ایسے وقت میں ہم کسی کے گھر جائیں تاکہ وہ ہمیں کھانا بھی سرو کرے. یہ طریقہ اچھا نہیں, مناسب نہیں. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ, یعنی کھانے پر کسی کا بلایا جانا ہی دراصل ان کی طرف سے اجازت ہے, ایسے موقع پہ ضرور جاؤ. مگر کیا کرو, جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. یہ ایک اور بری عادت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہنا, لمبی گپ شپ لگاتے رہنا. اس سے کیا ہوتا ہے, اہل خانہ کو اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کا جس روز حضرت زینب کے ساتھ ولیمہ تھا، اس روز عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے. تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو پھر بھی لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کر دی کہ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. وہ اجاز حجاب، نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. یہی آیت ہے، اس کو آیت حجاب کہتے ہیں. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے نمونے کا گھر تھا، اس لیے تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردے لٹک گئے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی تو پردے کا حکم دینے کی ضرورت ہی کیا تھی. تو گویا باہر ضرورتاً عورت نکل سکتی ہے، لیکن کس طرح سے، یعنی معاملہ اگر غیر مردوں کے ساتھ کرنا بھی پڑے تو کس طرح سے، پردے کے پیچھے سے. اور صحابہ امہات المومنین سے کیا مانگا کرتے تھے؟ صحابہ امہات المومنین سے علم لیتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ ایک طرف صحابہ ہیں اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو امت کے لیے ماں کا درجہ بھی رکھتی ہیں، اس کے باوجود یہ حکم دیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو. تو اب تو نہ صحابہ کا دور ہے اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی حیا اور اتنا ایمان ہے جتنا کہ ازواج مطہرات میں تھا، تو ہمیں تو اور بھی زیادہ اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. آج کی جو 21ویں صدی ہے، ایمان اور حیا سے آری صدی، جہاں میڈیا پر، اشتہارات میں اور جہاں سڑکوں پہ اور جہاں دفاتر میں ہر جگہ بے حیائی کے نظارے ہیں اور نکاح مشکل، ایسے میں حادثات تو کتنے بڑھ جاتے ہیں اور احتیاط پہلے سے کئی گنا بڑھا دینے کی ضرورت ہے. یہ عورت کی حفاظت ہے، حیا بہت بڑی دولت ہے. جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہوتی. اور جتنا فاصلہ ہوگا نا مرد اور عورت میں، اتنی ہی خیر ہوگی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہیں جبکہ عورت کے کفن میں 2 کپڑے زائد ہیں. وہ کون سے؟ حجاب ہے، اس کا سینہ بند ہے. تو اس سے پہلے کہ ہمارا کفن ہمارے چہرے کو ڈھانک دے، اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیں. بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے پردہ کروائیں، اپنی عورتوں کو سنبھال کر چھپا کر رکھیں. اور عام طور پر یہ حدیث کے طور پر بات بیان کی جاتی ہے، یہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ ہمارے اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے اگر وہ اس عورت کو دین کی پابندی نہیں کرائیں گے. ظاہر ہے مرد ذمہ دار ہے، وہ باپ ہے، وہ شوہر ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے، اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر میں حیا اور دین کے تقاضوں کو پورا کرائے. لیکن اگر وہ ایسی تربیت نہیں کرتا، وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں ظاہر ہے وہ بھی مسئول ہے عورت کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل کا پردہ تو بہت مشکل ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں مدفون تھے وہ جایا کرتی تھیں، پھر جب حضرت ابوبکر مدفون ہو گئے پھر بھی جایا کرتی تھیں، پھر جب حضرت عمر مدفون ہو گئے پھر جاتے ہوئے انہیں حیا آتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، یہ دل کی حیا ہے، یہ دل کا پردہ ہے. انہیں جھجک آتی تھی اور وہ جانے سے اعتراض کرتی تھی. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. آئیے درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں، تو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا. یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو، میں اور آپ اہل ایمان میں شامل ہیں. ہاں ہیں، الحمدللہ ہم اہل ایمان میں شامل ہیں. اور اگر ہم واقعی اہل ایمان میں شامل ہیں تو یہ آیت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں مخاطب کر کے، یدنین علیہن من جلابیبہن، ڈال لے اپنے اوپر سے اپنے جلباب کا ایک حصہ، اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. جلباب عربی میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور ادنا کہتے ہیں قریب کرنا اور لپیٹ لینا، اور جب اس کے ساتھ آلہ آئے، اور آلہ کا ترجمہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، آلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے، تو اپنی چادر کا ایک حصہ اوپر سے لٹکا لیا کریں. محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا چہرہ ڈھک گیا اور صرف ایک آنکھ کھلی رہی. اور ابن عباس بھی یہی تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، گویا مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے یہ پردہ کراؤ، اس چیز کی پابندی کراؤ. لیکن اگر مرد اس بات کی ذمہ داری نہیں لیتے اور وہ نہیں سمجھتے تو میں اور آپ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں سمجھ سکتے. ہم نے سورہ نور پڑھتے ہوئے حضرت ام خلاد کا واقعہ پڑھا کہ وہ پیارے نبی کے پاس آئے، ان کے چہرے پر نقاب تھی. ہم نے حضرت عائشہ کی حدیث پڑھی کہ جب وہ حالت احرام میں تھی اور وہ فرماتی ہیں، مردوں کے قافلے جب ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے چہرے ڈھانک لیا کرتی تھیں، اور جب وہ گزر جاتے تھے تو اٹھا دیا کرتی تھیں. ہم نے حضرت عائشہ کا تہمت والا واقعہ پڑھا، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان مجھے پردے کا حکم آنے سے پہلے دیکھ چکے تھے، اور وہ حضرت صفوان کی آواز سنتے ہی انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. ساری باتیں کس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے، اور تمام علماء میں اس بات کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ فتنے کے دور میں چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے. اگر سارے مردوں کے سامنے ایک ہی طرح رہنا ہوتا تو سورہ نور میں جو ہم لسٹ پڑھ کر آئے ہیں اس کی بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی. اس کا مطلب ہے کہ سب کے اندر فرق ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے ہم اظہار کر سکتے ہیں زینت کا اور چہرہ کھول سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آگے ہم اپنا چہرہ اور زینت نہیں کھول سکتے. اور کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ میں نہیں جانتی کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں تو یہ جانتی ہوں کہ یہ میرے رب کو پسند ہے تو بس پھر مجھے بھی پسند ہے. آپ سوچیں، جو عورت اپنی چادر نہیں سنبھال سکتی وہ گھر کیسے سنبھالے گی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جسم کو ظاہر کرنا کوئی خوبصورتی کی بات ہوتی، کوئی جدت کی بات ہوتی، تو جانور کائنات کی جدید ترین مخلوق ہوتے. ہمارا یہ حسن لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے اپنے شوہر کے لیے ہے، ہمارے محرم رشتہ داروں تک ہے. عورت کا اخلاق، اس کا کردار اس کی پہچان ہے، نہ کہ اس کا رنگ روپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلا شبہ دنیا ایک سرسبز لذت والی چیز ہے، اور اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہارے اعمال اور کردار کو دیکھے. دنیا اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں رونما ہوا وہ عورتوں کا ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہروں کی غیر موجودگی میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے کسی کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ خاتون چھپانے کے لائق ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ عورت کی سب سے بڑی زینت کیا ہے، اس کا چہرہ. قرآن جنتی عورتوں کی تعریف بیان کرتا ہے، فیہن قاصرات الطرف، وہ نگاہیں بچانے والیاں، حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں ٹھہرائی گئی حورے، امثال اللؤلؤ المکنون، چھپا کر رکھے گئے موتی، جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. یعنی ہر جگہ آپ دیکھیں کہ چھپی ہوئی عورت، گھر کے اندر ٹھہرائی گئی عورت، ایک پردے کی عورت کا تصور ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے، اول یہ کہ اسے کوئی نامحرم نہ دیکھے، اور دوسری یہ کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. علامہ اقبال ایک فارسی کا شعر لکھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا کردار اپناؤ اور خود کو دور حاضر سے چھپا کر بچا کر رکھو تاکہ تمہاری گود میں حضرت حسین جیسے پھول کھلے. میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درود کا حکم دیا، ہم نے فوراً پڑھ لیا، لیکن اسی قرآن میں اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، تو میں اور آپ کیا کریں؟ ہم رک جائیں؟ نہیں، سمعنا واطعنا. ایسا نہیں ہے جو حکم ہمیں آسان لگے گا اسے تو ہم لے لیں گے، لیکن جو مشکل لگے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے. اللہ نے ہماری ایکسٹرا کیئر کی ہے، ہماری حفاظت کی ہے، اور ہم بھی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم چور کو الزام دیں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ غفور الرحیم ہے. جب ہم اس حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، جبکہ آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کے کرنے کا کہہ رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی حکم پر عمل کریں گے، لیکن انسان ہے، اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یا جو کچھ پہلے ہو چکا اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو، اللہ سے معافی مانگے، اللہ غفور الرحیم ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہے جان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. اللہ کے حکموں پر اعتراض سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ منافقین کو. مومن اعتراض نہیں کرتا. مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. چہرے کے پردے والے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا ذکر کر دیا، اس دن سے ڈرے جس چہرے کو ہم سجاتے ہیں، جس چہرے کو ہم بہت خوبصورت بنا کر رکھتے ہیں، جس پر ذرا سا ایک پمپل بھی آ جائے تو ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے. اس روز کیا بنے گی جس روز چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جیسے روٹی کو دونوں سائڈوں سے سیکا جاتا ہے. اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سردار اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات نازل فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کرو، درست بات کرو. ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے، گھمانے پھرانے کی بجائے کیا ہے؟ درست بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے.